خشک کے میرے پرزے اڑا دے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ مرشدنا و محبوبنا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خشک کے میرے پرزے اڑا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا
قفص سے مجھے اب رہا کر، یا قفص ہی کو گلشن بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، آ کے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دیر کو جگمگا دے، ظلمت دیر کو جگمگا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل دلا دے، دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل دلا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، میری کو کر دے سوارت، عشق اب تو میرا کون دے، میری مٹی کو کر دے سوارت، عشق اب تو میرا جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، اختر تشنا لب کو الہی، سمندر پلا دے، اختر تشنا لب کو الہی، عشق کا ایک سمندر پلا دے، اختر تشنا لب کو مندر ملا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے،
ہمارے حضرت شیخ العرب والاجر معارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات بعنوان الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. نوم العالم عبادت. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بڑھئی سے دروازہ بنانے کا معاملہ طے کرتے ہو تو جب کام کرتے کرتے اس کے اوزار کھس جاتے ہیں تو وہ ایک گھنٹہ ان کو تیز کرتا ہے، دروازہ نہیں بناتا. آپ نے کہا کہ اس ایک گھنٹے کی مزدوری تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ تم نے دروازہ تو بنایا نہیں. وہ کہے گا کہ آپ ہی کے کام میں تو اوزار گھسا ہے، آپ ہی کا تو دروازہ بنا رہا ہوں. تو جو علماء دین اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں اپنے دماغ کو تھکاتے ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے، تاکہ تازہ دم ہو کر پھر اور دین پھیلائیں. ان میں بعض کے لیے تہجد پڑھنا جائز نہیں. اگر وہ تہجد پڑھ لیں اور دن بھر مجمع دین سیکھنے کے لیے آئے اور وہ کہے کہ رات بھر عبادت اتنی کی ہے کہ اب آپ کو دین سکھانے کے لیے دم نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ اس کے پیر دباؤ تاکہ یہ سوتا رہے، میرا بندہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے. وہ سویا ہوا بوجہ تقوی کے اللہ کو بعض تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ پیارا ہے. وہ سویا ہوا بوجہ تقوی کے اللہ کو بعض تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ تقوی کا مقام ہر نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس لیے سب سے اعلیٰ بلکہ ہر عبادت سے بڑھ کر تقوی کا مقام ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے بھی بڑھ کر تقوی کا مقام یوں کہا جائے گا کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اور تقوی کے معنی گناہ سے بچنا ہے. تو یوں اس معنی سے تقوی سب سے بڑی عبادت ہے. تقوی کا مقابلہ کسی عبادت سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بعض ایسے لوگ پیارے ہوتے ہیں جو تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اگرچہ وہ سوئے ہوئے ہوں. اس کی وجہ تقوی ہے. آپ سوچئے، آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور تھکا ہوا ہو یا اس کے سر میں درد ہو، تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ رات کو اٹھ کر ابا کا پیر دبائے؟ آپ تو چاہیں گے کہ کوئی اس کے سر میں تیل مالش کرے. اپنے نوکر سے کہیں گے کہ ہمارا بیٹا آج تھکا ہوا ہے، اس کے سر پر تیل مالش کرو تاکہ اس کو خوب اچھی نیند آئے. بس اللہ والوں کا سونا دوسروں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. اللہ والوں کا سونا دوسروں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ اس در سے لکھے جانے کے قابل ہیں. سنیے. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں. انا عند المنکسرت قلوبہم لأجلی. حدیث شریف میں ہے. اب دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ کسی نے دل پر ایک گھونسا مار دیا تو معلوم ہوا کہ جنہ اسپتال جانا پڑ گیا. دل ٹوٹنے سے ظرف کا ٹوٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظرف کے اندر جو گندی خواہشات ہیں ان کو توڑنا مراد ہے. اللہ نے پہلے خواہش کو پیدا فرمایا اور پھر حکم دے دیا کہ ان کو توڑ دو. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، گنج در ویرانی است میر من، قصر چیز نیست ویران کن بدن. فرماتے ہیں کہ خدا کے اس حکم پر تم اعتراض کرتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی جب خزانہ دفن کرنا ہوتا ہے تو ویرانے میں ہی کرتے ہو. جب تم قلب کی خواہشات کو ویران کر دو گے تو اس قلب کی ویرانی میں اللہ اپنے قرب کا خزانہ رکھ دے گا. شاعر کہتا ہے، عجیب و غریب شعر ہے، عشق کی ویرانیوں کو رائے گاں سمجھے تھے ہم، بستیاں نکلیں جنہیں ویرانیاں سمجھے تھے ہم. عشق کی ویرانیوں کو رائے گاں سمجھے تھے ہم، یعنی گناہ سے بچنا، گناہ کے تقاضوں سے دل کو پاک رکھنا، گناہ سے بچنا، یہ دل کو ویران کرنا ہے. تو یہ بے فائدہ نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں حسرت اٹھا رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ رائے گاں نہیں جائے گی. عشق کی ویرانیوں کو رائے گاں سمجھے تھے ہم، بستیاں نکلیں جنہیں ویرانیاں سمجھے تھے ہم. یعنی اللہ کی محبت میں ہم نے جو بری بری خواہشات کو ویران کر دیا، تو بعض بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا تو اجڑ گئی کیونکہ ہم گناہ کا مزہ نہیں لے رہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ ویرانیاں ہی دراصل آبادیاں ہیں۔ تو مولانا شاہ پرتاب گڑھی رحمتہ اللہ علیہ کا وہ عجیب شعر سنیے، اجڑے ہوئے دل کو میرے آباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے۔ اجڑے ہوئے دل کو میرے آباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے۔ ایک بار تو بری خواہش کا خون کر کے برباد ہو گیا، اب کیا اسے دوبارہ برباد کریں گے؟ ارے اسے برباد کریں گے جو اپنے دل کو حرام لذت سے آباد کر رہا ہے۔ ایک بار تو بری خواہش کا خون کر کے برباد ہو گیا، اب کیا اسے دوبارہ برباد کریں گے؟ ارے اسے برباد کریں گے جو اپنے دل کو حرام لذت سے آباد کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اہل اللہ سے بغض اور عناد کا زہر ہوتا ہے، اس کی تحریر میں، تقریر میں، قلم میں، روشنائی میں، غرض ہر چیز میں اس زہر کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اہل اللہ سے بغض اور عناد کا زہر ہوتا ہے، اس کی تحریر میں، تقریر میں، قلم میں، روشنائی میں، غرض ہر چیز میں اس زہر کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کا باطن فاسد عقائد سے پر ہے، ان کا لٹریچر کتنا ہی رنگین نظر آئے، ہرگز ان کی کتاب کا مطالعہ مت کرو، کیونکہ وہ باطن میں بغض صحابہ، بدتمیزی اور گستاخی پیغمبر لیے ہوئے ہیں۔ لہذا جو لوگ گمراہ ہیں، ان کے لٹریچر میں چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو، حدیث پاک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مت پڑھو، کیونکہ ان کے قلب میں گمراہی ہے اور زبان اور قلم ترجمان دل ہوتا ہے، تو ان کے قلم سے ان کے گمراہ قلب کی ترجمانی ہوگی۔ کتنے لوگوں نے گمراہوں کی کتابیں پڑھی اور خود گمراہ ہو گئے، بلکہ بزرگوں سے بھی بھاگ گئے، اپنے مربی سے بھی بھاگ گئے۔ اس لیے ان کی کوئی کتاب مت پڑھو، بس اللہ والوں کی کتابیں پڑھو۔ اللہ والوں کے کلام میں کتنی ہی سادگی ہو، لیکن وہ نور سے پر ہے، اور اس سادگی میں بھی آپ کو انشاءاللہ رنگینیاں محسوس ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو حسن اولئک رفیقا فرمایا ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے، مگر فرمایا کہ اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے کہ ان کو رفیق بنا لو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج شامی کباب بہت عمدہ ہے یا بریانی ہے، تو یہ خالی خبر ہے یا دوستوں کو دعوت بھی ہے؟ تو فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے کہ منعم علیہم، یعنی اللہ والے بہت اچھے رفیق ہیں، بہترین رفیق ہیں، ان کو اپنا رفیق بنا لو۔ یہ ہم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، تم اپنی سمجھ سے نہ جانے کس بدترین کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اب سنیے رفیق کے تین معنی لغت میں لکھے ہیں، نمبر ایک نرمی، نمبر دو مہربانی، نمبر تین حسن سلوک۔ اور صاحب تفسیر خازن نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے لیے رفیق اس لیے نازل ہوا ہے کہ ارتفاق کا بھی، ارتفاق باب افتعال سے ہے، اس کی خاصیت طلب ماخذ کی ہے، جیسے افتخار معنی فخر تلاش کرنے والا، تو ارتفاق معنی رفاقت تلاش کرنے والا۔ تو حسن اولئک رفیقا میں جو رفیق نازل ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں تم پڑے رہو، وہ تم کو دنیا سے لے کر جنت تک ساتھ رکھیں گے، دنیا کے ساتھ ہی تو قبر تک جائیں گے، لیکن اللہ والے عالم برزخ میں، میدان قیامت میں بھی سفارش کریں گے، لیکن وہ رفاقت فی الآخرہ، رفاقت فی الدنیا ہی کا ثمرہ ہوگی، یعنی جس نے دنیا میں ان مبارک بندوں کو اپنا رفیق نہ بنایا ہوگا، اس کو وہاں بھی ان حضرات کا ساتھ نصیب نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الملت کا ملفوظ ہے،
کہ بینا سے نابینا ہونے کے بعد مطمئن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ابھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ مولانا نابینائی کی حالت میں بھی ایسے مطمئن تھے جیسے بینائی کی حالت میں۔ آخر مولانا میں کیا بات تھی؟ مولانا نبی تو تھے نہیں، امتی تو تھے۔ جو بات ان کو حاصل تھی وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تعلق مع اللہ۔ یہ وہ دولت ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد کسی سیر و تماشے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کشف و کرامت کو مولانا کی طرف منسوب کر رہا ہوں کہ آپ کو نابینائی میں بھی ویسا ہی نظر آتا تھا جیسا بینائی میں، اس لیے آپ مطمئن تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان حضرات کے سامنے کشف و کرامت کی کیا حقیقت تھی، بلکہ مولانا کے اطمینان کا سبب محض تعلق مع اللہ تھا۔ ان کو دنیا سے تعلق نہ تھا، اس لیے بینائی جانے کا بھی کچھ غم نہ تھا، بلکہ عجب نہیں کہ اس سے اور خوش ہوئے ہوں کہ پہلے غیر پر نظر پڑتی تھی، اب محبوب کے سوا کسی پر نظر نہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا مجھے بہت صدمہ ہوا، لیکن ایک بات نے مجھے ان کی جدائی میں زندہ رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہی جس کی وجہ سے تم مجھے بزرگ سمجھتے ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تعلق مع اللہ۔ یہی تعلق تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زندہ رکھا، اور ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اقبال کے ایک شعر میں میرے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمیم کر دی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت نے اس کو یوں بدل دیا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت شاہانہ مزاج رکھتے تھے۔ بعض جاہل انہیں نواب بے ملک کہتے تھے، اور بعض نالائق تو محض بغض و عداوت کی وجہ سے نعوذ باللہ فرعون بے سامان کہتے تھے۔ حالانکہ مولانا کو جو نسبت اور تعلق مع اللہ حاصل تھا، اس کی برکت سے بڑے بڑے نوابوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مولانا کی نظر کس قدر قادر مطلق پر رہتی تھی، جس کے بھروسے پر وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیے کہ دیوبند کے ایک بہت بااثر اور بڑے زمیندار نے اہل مدرسہ کو خط لکھا کہ اگر مجھے دیوبند کی مجلس شورا کا ممبر نہ بنایا تو میں مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سارے اساتذہ اور علماء کرام اس کے شر اور فتنے کے خوف سے اس کو ممبر بنانے پر راضی ہو گئے، یہاں تک کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی دفع شر کے لیے تھوڑا سا نرم پڑ گئے۔ لیکن ان کو حق تعالی نے توفیق دی حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنے کی، اور حضرت کی رائے عالی معلوم کی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کسی فاسق کو دینی مدرسے کا ممبر بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں اس بات پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجنے دو، قیامت کے دن اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا، آپ کے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مدرسہ چلانا اس سے بہتر ہے کہ مدرسہ دیوبند بند ہو جائے۔ مدرسہ مقصود نہیں ہے، مدرسہ رہے نہ رہے، مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لیٹے ہوئے تھے، لیکن ابھی نیند میں نہ تھے۔ ایسے بے وقت ایک رئیس مالدار حضرت سے ملنے کے لیے آیا۔ حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے ملاقات کا، لیکن ان امیروں کو اللہ عقل دے۔ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع پر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی ابھی آنکھ نہ لگی تھی کہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضرت نے آنکھ کھول کر ایک رئیس کو آتے دیکھ بھی لیا، لیکن کمال استغنا دیکھیے کہ حضرت دوسری طرف کروٹ لے کر آرام کرنے لگے۔ یہ مالدار شیخ صاحب اپنی چھڑی لہراتے ہوئے آ رہے تھے کہ مولانا مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں گے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، لیکن مولانا کا تو شاہانہ مزاج تھا، علماء کی شان اگر لوگوں پر منکشف ہو جائے تو انہیں علماء کی جوتیوں کو سر پر رکھ لیں گے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہاں تو علماء کو برا بھلا جو دل چاہے کہہ لو، گالیاں دے لو، وہاں پتہ چلے گا۔ داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی۔ داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ جوانی میں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دور سے حضرت حکیم الامت کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری دنیا میں ان کا غلغلہ ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ قول سننے والے ایک بڑے میاں پھول پور قصبے کے تھے، انہوں نے حضرت پھول پوری کو یہ واقعہ سنایا تھا اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے احقر نے سنا تھا، تو اختر اور حضرت فضل رحمان صاحب کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے اکیلے کمرے میں بلایا، کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، اور فرمایا کہ چونکہ آپ میرے خاص ہیں اس لیے آپ سے خاص بات کہتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے مریدوں اور میرے احباب میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی یہ دو بزرگ بہت اونچے گئے، مگر اب میرے دل کا فیصلہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی ان دونوں سے بھی اونچے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشک المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا کچھ پیشہ کرتا تھا۔ پیشہ ور بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ کام کاج نہیں کرتا، بس اس کے خرچ کا بوجھ بھی مجھ پر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دنیا کا شغل اور تدبیر قصد معاش کا ترک جائز ہے، بشرطیہ کہ اہل و عیال نہ رکھتا ہو اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے کو ذلیل نہ کرتا ہو، یعنی متوکل ہو، اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو، یعنی حقوق واجبہ چھوڑ کر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھائی بالکل اس کا کوئی اہل عیال نہ تھا اور کوئی نہ تھا اس کے سوا، اور کوئی حقوق واجبہ اس کے ذمہ نہیں تھے، لہذا وہ دین سیکھنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ متوکل ہو. اب یہ بھی ہے کہ اس کے پاس اپنا یا تو اپنا گزارے کے خرچہ ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا متوکل ہو, اتنا زبردست توکل ہو کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے, جو روکھا سوکھا مل جائے وہ کھا لے, سوال نہ کرے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کو دین سیکھنا جو ہے جائز ہے, اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو. اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور بے قصوں کی خبر گیری اور ان پر خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے, خصوصاً ایسے لوگ جو دین سیکھ رہے ہوں تو ان کی تو بات ہی کیا ہے, لیکن جو دیندار ہوں تقوی سے رہتے ہوں تو ایسے عزیزوں کا حق زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ایسے رشتہ دار اور دوسرے بے قص لوگ جو جانتے ہوں ہم کہ بے قص ہیں لیکن تقوی والے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پر خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں سونے کی سنتیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا, چٹائی, کپڑے کا فرش, زمین, تخت, چارپائی, چمڑا اور کھال, باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئیں تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑیں. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دیں. دروازہ بند کرے, چراغ بجھا دے, مشکیزے کا منہ باندھے, برتن ڈھانک دے. دروازہ بند کرے, چراغ بجھا دے, مشکیزے کا منہ باندھے, اور 4 برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے, نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے, البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں, مثلا الحمد شریف, آیت الکرسی, سورہ ملک یعنی تبارک الذی کی سورت, اور چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو, کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے, یعنی 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ, ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. پھر یہ دعا پڑھیں, اللہم بسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھتکار دو, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان میں 7 روایت, جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں. چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح خود طاعت ہے, عبادت ہے, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو, اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے. انہوں نے یہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے, من قبلها طبت فی الظلال وفیہ, مستوطعن حیث یقصف الورق، زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے، اور نیز ودیعت گاہ میں جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے، سو قبل نزول الی الارض کے جب وہ جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے، اور ودیعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے، جیسا اس آیت میں مفسرین نے فرمایا ہے، اور پتے کا جوڑنا اشارہ ہے اس قصے کی طرف، آدم علیہ السلام نے اس منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملا ملا کر بدن ڈھانکتے تھے، یعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے. ثم حبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق. اس کے بعد آپ نے بلاد یعنی زمین کی طرف نزول فرمایا، اور آپ اس وقت نہ بشر تھے اور نہ مضغہ اور نہ علق، کیونکہ یہ حالتیں جنین ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہیں، اور حبوط کے وقت جنین ہونے کا انتفاع ظاہر ہے، اور یہ نزول الی الارض بھی بواسطہ آدم علیہ السلام کے ہے، غرض آپ نہ بشر تھے نہ علقہ نہ مضغہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحتیں جتنی بھی زندگی بھر فرمائیں، سب جانتے ہیں کہ اس میں سب سے اول نگاہ کی حفاظت ہے. حضرت والا رحمہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا بارہا کہ میں اپنی عزت آبرو مال جان ہر چیز کی بازی لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور بیان کرتا رہوں گا. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کرتا تھا کہ ہر بار جب آؤ تو ایک ہی مضمون ہے، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کوئی اور مضمون یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس زمانے میں حیضہ پھیلا ہوا ہو، جیسے آج کل کرونا کی وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا کہ جہاں حیضہ پھیلا ہو جو کہ ایک مہلک مرض ہے اور موت تک لے جاتا ہے، تو اتنے خطرناک مرض کی وبا پھیلی ہوئی ہو، اس میں کوئی ڈاکٹر اگر نزلے زکام کی دوا دیتا پھرے تو اس کو لوگ احمق کہیں گے. تو فرمایا کہ میں، یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب حضرت نے فرمایا تھا، کہ میں نے محسوس کیا کہ بے حیائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، ایک سیلاب آنے والا ہے، اور اس میں بہہ کر لوگ اپنے ایمان کی موت ان کی واقع ہو جائے گی. اس لیے جب سے حضرت نے یہ محسوس کیا تبھی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرمانا شروع کیا، اور لاکھوں لوگوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اللہ والے بن بھی گئے، جیسا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو بھی نگاہ کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے، اور اس کو چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ اس کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا، یعنی کہ جو آخری درجہ ہو سکتا ہے ممکنہ ولایت کا، جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. تو نبوت تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. تو لیکن ولایت کے درجے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، ولایت کے درجات ابھی بھی مل سکتے ہیں، ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، اپنی زندگی کی ہم قدر کر لیں اور اللہ سے ڈریں اور نگاہ کی 100% حفاظت کر لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو آخری درجے کی ولایت ہے، جس کے بعد صرف نبوت ہوتی ہے، ولایت کا کوئی درجہ نہیں، تو اس درجے کی ولایت انسان حاصل کر سکتا ہے، آج بھی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا ولی بنانے پر قادر ہیں اور بناتے بھی رہتے ہیں. تو یہ موقع ہے ہمارے لیے ابھی کہ ہماری زندگی جو کچھ باقی ہے اس میں ہم یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. جان چلی جائے ہماری یعنی نفس کی جان چلی جائے، کیونکہ نفس برے برے تقاضے کرتا ہے، تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے تو نامحرموں سے بے تکلفی کر لے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو ایک دن منہ دکھانا ہی دکھانا ہے، کوئی بشر اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی مخلوق اس سے بچ نہیں سکتی، سب کی سب مخلوق کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور چاہے اس میں کوئی سید ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی پٹ ہو، نہ تو برادری کی قید وہاں قیمت ہے، اور نہ ہی وہاں مال و دولت کی قیمت ہے، نہ ہی بادشاہت کی قیمت ہے، بادشاہ بھی وہاں اسی طرح حاضر ہوں گے جس طرح غلام حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں سب برابر ہوں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ ننگے پیر ہوں گے اور بے لباس ہوں گے، سب کے سب مرد و عورت بھی بے لباس ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بے لباس ہوں گے تو سب ایک جگہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا کڑا وقت آنے والا ہے کہ کسی کو اس کی ہوشی نہ ہوگی، کسی کو اس طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، یا اگر دیکھا تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کچھ، بلکہ وہ ایسا کڑا وقت ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی ایسی پریشانی کی پڑی ہوگی. تو ہر انسان کو وقت آنے والا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن زبان پر تالا لگا دیں گے اور یہ اعضا ہمارے بولیں گے، اعضا گناہوں کی گواہی دیں گے. تو اس دن جو ہے ہمارا منہ بند ہوگا، اور بندہ جو ہے وہ چاہے گا کہ میں اپنا حساب خود کر لوں، بتا دوں اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے اعضا اسی کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، بس نگاہی کی ہوگی، توبہ نہیں کی ہوگی، استغفار نہیں کیا ہوگا، اور اللہ سے معافی لے کر نہیں گئے ہوں گے دنیا سے. تو وہاں یہ اعضا بولیں گے، پھر گناہ کی گواہی دیں گے کہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے بدنگاہی کی تھی، اور ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے نامحرم کو چھوا تھا، زبان بھی گواہی دے سکتی ہے کہ یہ نامحرموں سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا. اسی طرح پاؤں گواہی دیں گے کہ پاؤں سے چل کر گیا تھا. کسی بھی گناہ کی طرف اب سب یہ اعضا گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، صحیفوں میں لکھا ہوگا، فرشتے گواہی دیں گے، چار گواہ ہوں گے. اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ دنیا میں چین ہو سکتا ہے نہ آخرت میں چین ملے گا. تو فائدہ ہی فائدہ اس میں ہے کہ ہمیشہ اللہ کو راضی رکھ کے جیا جائے، اور پورا پورا راضی رکھا جائے، یہ نہیں کہ تھوڑا راضی کر لیا، تھوڑا گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو یہ جو ہے اپنا ہی نقصان کرنے والی بات ہے. تو نگاہ کی حفاظت کا ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اب چاہے نفس کی کتنی جان نکل جائے، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے، چاہے واقعی اپنی جان بھی چلی جائے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے نظر پڑ گئی تو خوب استغفار اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسمارٹ فون اب ایسی ضرورت بنتے جا رہے ہیں اور مجبور کر دیا گیا ہے ان کو استعمال کرنے پر، خصوصاً ایسی کمپنیوں میں اور اپنے کام کاج کے اندر اس کی ضرورت جو ہے بہت بڑھ چکی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس سے مجبور ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی شدید ضرورت ہے تو پھر اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، محاسبہ بھی کرتا رہے، اور بے ضرورت اس کو ہاتھ میں بھی نہ رکھے. یہ سانپ کے سانپ ہے، سانپ سے بھی خطرناک چیز ہے، واللہ یہ ہمارے جو ہے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے. پیکج لے لیتے ہیں تو پیکج میں جو ہے مفت میں نیٹ، سمجھتے ہیں کہ مفت میں بات ہو رہی ہے، نیٹ پہ ٹیلی فون بھی آج کل لوگ نیٹ پہ کرنے لگے ہیں، ہر کام جو ہے نیٹ پہ ہونے لگا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں. یقین جانے کہ اگر ہم اس میں فضول اللہ کے کام میں مفت میں بھی لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اور کوئی کام ہمارے ذمے لگایا نہیں، باقی سارے کام اللہ نے اپنے ذمے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو. اللہ کے ذمے ہے ہمیں کھلانا پلانا، لیکن یہ ہم نے مال الٹا کر دیا کہ ہم نے کھانا پینا اور اس کی معاش کی جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے، اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا تھا عبادت کرنے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے ہم در در ٹکرے مار رہے ہیں، در در پریشان ہیں، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اور مہلک بیماریاں، آسمانی بلائیں، یہ سب چیزیں نازل ہو رہی ہیں. وجہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال ہیں. ہم نافرمانی والے اعمال چھوڑ دیں، رزق آسمان سے برسنے لگے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فی السماء رزقکم، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. اللہ تعالیٰ رزق برسا دیں گے اگر ہم تقویٰ سے رہیں، گناہ سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر مومن اس پر عمل کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ یہی ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر آخرت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اپنی ایسی محبت اور ایسی معرفت عطا فرما دیں، اور اپنا دیوانہ ہم کو بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائیں. ہر لمحہ اللہ پر فدا کرنے کے لیے ہے، غیروں پر فدا کرنے کے لیے، فضول اور لو کاموں میں اور ویڈیو گیموں کے اندر اور ادھر ادھر تفریح کی باتیں سننے پڑھنے دیکھنے میں، اور گندی فلمیں دیکھنا تو خیر اس کا پوچھنا ہی کیا، کہ کس قدر ظلم ہے اپنے اوپر، اپنی ہی تباہی کا جو ہے وہ سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. إلى العالمين، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما دے. اللہ جلدی جلدی جنت کو آباد کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، دنیا سے روانگی سے پہلے اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو ضرور نواز دے. اللہ اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو ضرور نواز دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اے اللہ، آپ ارادہ فرما لیں. جب آپ ارادہ فرما لیں گے اور اے اللہ آپ ہمیں مراد بنا لیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنا مراد بنا لیں. اگر آپ ہمیں اپنا مراد بنا لیں گے تو پھر دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت ہمیں آپ کا بننے سے نہیں روک سکے گی. اے اللہ، آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے. اے اللہ، بس ہم نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمارے ہم کو ہماری نالائقی کو دور فرما کر اے اللہ ہم سب کو لائق بنا دیجئے. اے اللہ، ہماری نالائقی کو دور فرما کر ہم سب کو لائق بنا دیجئے. ہم سب کو جز فرما لیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ، درد دل عطا فرما دیجئے. زبان ترجمان درد دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نواز سے ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ، ہمارے جو بے روزگار ہیں اللہ ان سب کو روزگار، آسان حلال بابرکت روزگار عطا فرما دیجئے. جن کے رشتے نہیں آئے بچوں کے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے. محبت والے رشتے، اتفاق والے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت والے رشتے عطا فرما دے. اور جن کے رشتے ہو گئے، اے اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اے اللہ، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. صاحب اقوا نسبت ہم سب کو بنا دے. اے اللہ، ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، اپنا خاص تعلق نصیب فرما، جیسا ہمارے حضرت مانگتے تھے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اخص الخواص میں شامل فرما لے. اے اللہ اخص الخواص میں شامل فرما لے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما دے, ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں پیارے مرشدین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دے, زمین تا آسمان نور سے منور فرما دے. میرے موجودہ مرشد ترجمان کابر شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ ذلہم علینا کو خوب 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 صحت سے نواز دیجئے اور عافیت سے نواز دیجئے, اور اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرما دیجئے, اور حضرت کے گھر والوں کو بھی خوب خوب صحت کاملہ سے نواز دیجئے اور عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دیجئے. حضرت کے احباب و خدام کو بھی اللہ خوب صحت و عمر میں برکت سے نواز دیجئے, اور اللہ ہماری جامعہ کو بھی خوب ترقی عطا فرما دیجئے, خوب وسائل عطا فرما دیجئے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے ضرور بھی ضرور قبول فرما دیجئے. اے اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجئے. اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے, اپنے کرم پر نظر فرمائیے اور ہم سب کو پوری پوری تمام دونوں جہان کی خیروں اور بھلائیوں سے نواز دیجئے, رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے. ہمارے ملک سے اللہ ہر شر کو دفن کر دیجئے. اے اللہ ہر شر کو دفع کر دیجئے. اللہ حکمرانوں کو اسلامی احکام اور شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور عوام کو بھی اللہ ہم سب کو اسلام کا ذوق و شوق اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنا کامل فرما بردار بنا لیجئے. ہمارے ملک میں برکتوں کا نزول فرما دیجئے, رحمتوں کا نزول فرما دیجئے, بلاؤں کو مصیبتوں کو آفات کو ٹال دیجئے اور برکتیں نازل فرما دیجئے, امن و امان عطا فرما دیجئے, اسلامی نظام عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.